الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ایک سفر کا واقعہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاؤں اور ایک سوال کروں. اپنی سواری نبی علیہ السلام کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ معاذ تمہاری کیا حاجت ہے؟ عرض کیا جئتک فی حاجت ہی امرضتنی فاثقلتنی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری حاجت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں فکر کرتے کرتے اور سوچتے سوچتے بیمار پڑ چکا ہوں اور بوجھل ہو چکا ہوں. بڑا ہی ایک صدمہ مجھ پہ طاری ہے, ایسی حاجت ہے میری. فرمایا کہ وہ کیا حاجت؟ عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. میری حاجت یہ ہے کہ اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے جس کے کر لینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. بس یہ میری حاجت ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی ناراضگی سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں. اسی بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں, یہی فکر دامن گیر ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ, تمہاری حاجت بہت بڑی ہے, یعنی جنت کو پا لینا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لینا اور اللہ رب العزت کی رضا کو پا لینا اور اس کی ناراضگی سے بچ جانا, یہ بہت بڑی حاجت. لقد جئت فی امر عظیم, تم ایک عظیم حاجت لے کر آئے ہو. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ, لیکن یہ آسان بھی بہت ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے. یہ حاجت بہت بڑی ہے اور بہت ہی مشکل امر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال ہو جائے تو یہ آسان بھی بہت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ذرا دیکھو معاذ کو, ایک ہی جملے سے جنت میں داخل ہو جانا چاہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سوال کا جواب دیا. وہ جواب کیا تھا؟ ارکان خمسہ کی تعلیم, تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور یہ گواہی بھی دو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں, اور نماز قائم کرو اور زکاۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو. یہ تمہاری اس حاجت کا جواب ہے. اس سے واضح ہوا کہ ایک بندے کی اولین ضرورت ارکان خمسہ کا علم ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی جو عمارت ہے یہ پانچ ستونوں پر قائم ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پانچ ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, یہ ایک ستون ہے. نماز قائم کرنا دوسرا ستون ہے, زکوٰۃ تیسرا, رمضان کے روزے چوتھا ستون اور استطاعت پر بیت اللہ کا حج یہ پانچواں ستون. اللہ کے بندو, ہر چیز کی معرفت سے قبل ان پانچ چیزوں کو پہچان لو. یہ پانچوں چیزیں دین اسلام کا ستون ہیں, اور یہ پختہ ستون اگر ہوں گے, بنیادیں مضبوط ہوں گی, تو عمارت بھی مضبوطی سے قائم رہے گی. ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلی جو آپ کی توجہ ہوتی ہے وہ اس کی بنیادوں کی طرف ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ایک منزلہ عمارت ہو تو اسی لحاظ سے آپ بنیادیں ڈالیں گے, اور اگر آپ کے ذہن میں دس منزلہ عمارت کا منصوبہ ہو تو اسی لحاظ سے آپ بنیادیں ڈالیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب عمارت قائم ہو جائے گی تو اگر بنیادوں میں کوئی خلل آ گیا تو ساری عمارت منہدم ہو سکتی ہے. ہاں, بنیادیں اگر پختہ ہوں, اوپر کی عمارت میں کوئی خلل آ جائے تو اس کی ترمیم ہو سکتی ہے, لیکن اگر اوپر کی عمارت ملما سازی کے ساتھ چمک دم رہی ہو لیکن بنیادیں ناپختہ ہوں اور کمزور ہوں, تو اوپر کی چمک دمک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور وہ عمارت کسی وقت بھی منہدم ہو سکتی. اس لیے ایک مکلف کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان ستونوں کی پختگی پر توجہ دے, ان کو خوب مضبوط کرے اس نیت کے ساتھ کہ اوپر جو عمارت تعمیر کرنی ہے اسے بہت ہی بلند اور اونچا بنانا ہے تاکہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو اور اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جاؤں. اس تصور کے ساتھ نیچے کے ستونوں پر توجہ دو, ظاہرم و باطنم, یہ دونوں چیزیں شرط ہیں. اس عمارت کی تعمیر ظاہرن بھی ہو اور باطنن بھی ہو, کیونکہ ہر عمل کی مکمل فقہ اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے ساتھ. محدثین فرماتے ہیں یہ دو حدیثیں عملی اعتبار سے پورے دین کا محور ہیں. اللہ تعالیٰ جس شخص کو ان دو حدیثوں کا علم دے دے اور فہم دے دے, گویا پورا دین اس کے پاس سمٹ آئے. ان میں سے ایک حدیث ہر عمل کی ظاہری برہان ہے, اور دوسری حدیث ہر عمل کی باطنی برہان. اور عمل کی فقہ مکمل ظاہر و باطن کے ساتھ ہوتی ہے. وہ دو حدیثیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک صحیح بخاری کی پہلی حدیث جس کے راوی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, یہ سارے اعمال کا دار و مدار, ہر عمل کی صحت اور قبولیت کا جو مدار ہے وہ انسان کی نیت ہے. ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. یہ ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان, ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان. تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہارا باطن اخلاص پر قائم نہ ہو. اخلاص پورے دین کی قبولیت کا محور ہے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ, اللہ تعالی پر ایمان لانا سب سے افضل عمل. تو ایمان ہم سب لاتے ہیں لیکن کس نیت کے ساتھ؟ شاید اکثر لوگ اپنے ایمان کی نیت کی فقہ سے نابلد ہوں. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان. جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ مسلمانوں کا تھا, تو ہم بھی مسلمان. یہ تو کوئی نیت نہیں, یہ نیت باطل. صحیح نیت کیا ہے؟ کہ مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کا امر ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا, اس لیے مسلمان ہوں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اسلام قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو ہر عمل کی باطنی فقہ جاننا ضروری. تو انما الاعمال بالنیات, یہ ہر نیکی کی باطنی برہان ہے. تمہاری کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کب عند اللہ قابل قبول ہوگی, معیاری ہوگی؟ جب یہ باطنی برہان موجود ہوگی, اور وہ ہے اخلاص نیت. نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے سب سے بڑی مثال دی. کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے فلاں منصوبے میں کروڑ ہا روپے خرچ کر دیے, بہت بڑی نیکی کر دی اور بڑا تیر مار دی. اخلاص ہو یا نہ ہو, نیکی بہت بڑی ہے ہر کس میں. نبی علیہ السلام اس حدیث میں سب سے بڑے عمل کی مثال دی ہے, اور وہ عمل ہجرت. ہجرت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ دینا, اپنی تجارتیں چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ ہجرت تہذیب ما کان قبلہ. ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, وہ کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں. ہجرت کے عمل سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرمایا کہ اتنا بڑا عمل بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے کہ اس کی رضا مقصود ہے, اور رسول کی طرف اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے ہجرت کر کے, تو اب مدینہ پہنچنا گویا نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. لیکن جس کی ہجرت دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر, تو اس کو اسے اس کی ہجرت سے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. تو یہ ایک چوٹی کا عمل ہے, اور اس کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ اخلاص پر قائم. یہ ہر عمل کی باطنی برہان. لہذا یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو علماء نے نصف الدین کہا ہے، آدھا دین، یعنی دین کا وہ حصہ جس کا تعلق باطن سے ہے، اس حصے کا محور یہ حدیث ہے، یہ آدھا دین. اور دوسری حدیث ایک اور ہے جو کہ ظاہری برہان ہے، اس لحاظ سے وہ بھی آدھا دین. اس کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو تو وہ مردود ہے، اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی پذیرائی نہیں اور کوئی معیار نہیں، وہ مردود ہے. وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر اسے ہماری تائید اور تصدیق حاصل نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے. عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، فقیر ہو، عالم ہو، عامی ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، کوئی بھی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی بڑی پارٹی کا لیڈر ہو، رائی ہو، رعیت ہو، کوئی بھی ہو، اور عمل جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فہو رد، وہ مردود ہے. یہ ہوا ضمیر ہے، اس کے مرجع دو ہو سکتے ہیں، یا تو من اور یا عمل. اگر اس کا مرجع من ہو، من عامل ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص مردود ہے، اور اگر اس کا مرجع عمل ہو تو اس کا معنی ہوگا اس کا عمل مردود ہے. اور چونکہ دونوں مرجع مستقیم ہیں، لہذا اس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ وہ شخص بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ ہر عمل کی ظاہری برہان، آدھا دین، عمل کا ظاہر اس حدیث پر ہے اور باطن اس حدیث پر. یہ دو حدیثیں محور دین ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی حاجت لے کر آئے اور پیارے پیغمبر نے ان کا جواب دیا، تو ایک مکلف کی جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ ارکان خمسہ کو پہچانے، ظاہراً و باطناً. ظاہراً کیا؟ کہ اس کے ہر عمل کا ہر ظاہر مطابق ہو نبی علیہ السلام کی سنت کے، اور باطناً کیا ہے؟ کہ اس کا عمل پورا کا پورا اخلاص پر قائم. پورے کے پورے سے کیا مراد؟ اخلاص کے تین مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ عمل سے قبل مخلص ہو، عمل کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، ابھی حج کیا نہیں ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، ابھی نماز ادا نہیں کی، لیکن عمل کے آغاز سے قبل اس کا دل اخلاص سے بھرا ہوا. اس کی صورت یہ ہے کہ وہ عمل کے آغاز سے قبل اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرے دل میں کیا ہے، حج کرنے جا رہا ہوں، نیت اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ اخلاص کی حفاظت دوران عمل. حج شروع کر دی یا نماز شروع کر دی، تو عمل کے دوران بھی اپنے اخلاص کی حفاظت کرے، ریاکاری سے بچے. اگر شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے اور دل میں دنیا والوں کا خیال آتا ہے، تو اس خیال کو دل میں بٹھانے کی بجائے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اور اس کو زائل کرنے کی کوشش کرے, دفع کرنے کی کوشش کرے, شیطان پھر وار کرے گا, پھر زائل کرے, پھر کرے گا, پھر کرے. یہ مجاہدہ ہے. ایسے بندے کو اخلاص کا بھی ثواب ملے گا اور مجاہدے کا. پیارے پیغمبر کا فرمان, المجاہد من جاہد نفسہ. حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور شیطان کے اس وار کا کلا کما کرنے کی کوشش کرے, اس سے تعوض کرے. اگر وہ بار بار ریاکاری کی نیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے, اس پر تھوکے, اس کی تحقیر ہو, تذلیل ہو, تاکہ وہ خناس بن کر اپنے ارادے سے باز آ جائے. یہ دو مرحلے اخلاص کی حفاظت کے, اور تیسرا مرحلہ عمل کے بعد ہے. اب زندگی بھر اس عمل کی چوکی داری کرو, پہرہ دو اپنے اخلاص کا, اخلاص نیت کا. یہ نہ ہو کہ حج کرنے کے 10 سال بعد آپ ریاکاری کی نیت سے اگل دیں کہ ہم نے تو حج کیا ہوا, 10 حج کیے ہو, 20 حج کیے ہو. ایک جملہ آپ کے 20 حجوں پر پانی پھیر دے. عمر بھر اپنے اخلاص کے تعلق سے حفاظت کرے اپنے عمل کی, اس پر پہرہ دے, تو یہ بندہ واقعی مخلص ہے. اور یہ وہ بندہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا اور جنت کے حصول کا موجب ہوگا. رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہے, اچھل کود رہا. کس عمل پر وہ جنت میں گیا؟ بِعَزَن اَمَادَهُ عَنِ الطَّرِيق, اس نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس درد دل کو قبول کر لیا. اس نے یہ سوچ کر ٹھوکر ماری تھی کہ یہ پتھر میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ دے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے, اسی عمل پر اس کو جنت عطا فرما دی. تو اخلاص میں بڑی طاقت ہے, بڑی اس میں قوت ہے, اور یہ ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان ہے. اور ظاہری برہان عمل کا نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا. اگر سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وہ صحابی تھا جس کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو عمل کرتا رہا تو میری ملت سے خارج ہے, میرے دین سے خارج ہے. کبھی سوچا آپ نے عمل کیا تھا؟ وہ عمل تھا رات بھر کا قیام, رات بھر کی عبادت, شب بیداری. کیا یہ گناہ ہے؟ ایک شخص پوری رات اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے, رو رو کر دعائیں کرے, قیام کرے, سجدے کرے, یہ گناہ ہے؟ جی ہاں, کیونکہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ اما انا فاصلی وارقد, میں رات کو سوتا بھی اور جاگتا بھی. پوری رات جاگنا اور عبادت کرنا میرے منہج کے خلاف, میرے طریقے کے خلاف. دوسرے صحابی سے کیا کہا تھا؟ کہ تو بھی میری ملت سے خارج ہو. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں, 40 سال 50 سال, میں روزے رکھوں گا, نفلی روزے, اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا, کبھی تعطیل نہیں کروں گا. فرمایا کہ اگر تو اپنے اس منہج پر قائم رہا اور زمانے بھر کے روزے رکھ لیے تو میرے دین سے خارج ہے. تھے یہ گناہ ہے کہ صوم یوم فی سبیل اللہ من صام یوم فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریف, جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. تو عمر بھر کے روزے, اس پر دین سے خارج ہونے کی وعید ہے. یہاں معصیت کیا ہے؟ معصیت مخالفت سنت کی, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اما انا فاصوم وافطر, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں. یہ نبی علیہ السلام کا دین, تو یہ عمل کا ظاہر ہے. یہ سب صحابی تھے اور ان کے عمل بھی چوٹی کے عمل تھے. قیام اللیل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رات کو اپنے رب سے راز و نیاز کیا کرو, کچھ قیام کیا کرو, سجدے کیا کرو, اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. اس عمل کی برکت سے, یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. مقام محمود وہ مقام ہے جس پر نبی علیہ السلام کی پوری دنیا تعریف کرے گی. محمود تعریف کیا ہوا, سارے اولین و آخرین اس مقام محمود پر نبی علیہ السلام کی تعریف کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام محمود اللہ تعالیٰ سے سب سے قریبی مقام ہے. یعنی جو قرب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گا. یہ وسیلہ ہے, یہ مقام محمود ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس مقام پر اگر فائز ہونا چاہتے ہو تو رات کو اٹھا کرو اور قیام کیا کرو, مجھ سے راز و نیاز کیا کرو. تو وہ شخص تو پوری رات قیام کرنے کا عندیہ دے رہے, فرمایا میری امت سے خارج, میرے دین سے خارج. لہذا دین کسی مائی کے لال کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے, چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. کسی کی ذاتی خواہش کا نام نہیں ہے, چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. اور بظاہر عمل کتنا بھاری برکم ہو, دین نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا نام, اور یہ ہر عمل کا ظاہر. تو آپ نے معاذ بن جبل کی حاجت کا جواب دے دیا, ان کا سوال پورا ہوا اور جواب بھی پورا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے معاذ کو اور علم دینا چاہا, فرمایا کہ معاذ تم کوشش کر کے مجھ تک پہنچے ہو, حل ادلوں کا علی ابواب الخیر, کیا میں تجھے خیر کے دروازے بتاؤں؟ خیر کے دروازے, یہ سمجھو کہ خیر مقفل ہے, بند ہے, اور وہ کھولنا ضروری ہے. دروازے کھلیں تو وہ خیر تمہیں حاصل ہو. آپ کے کروڑوں روپے کسی الماری میں ہوں اور مقفل ہو اور تالا کھلتا ہی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو خیر کے دروازے, یعنی خیر بند ہے, دروازے کھلیں گے تو خیر حاصل ہوگی. عرض کیا کہ جی ہاں بتائیے وہ خیر کے دروازے کیا ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں, ایک دنیا سو رہی ہو تم رات کو اٹھو اور قیام کرو, یہ خیر کا دروازہ ہے. رات کی عبادت کا اور نوافل کا اہتمام کرو. اور دوسرا وصیام جنت کا جنت احد من القتال, روزہ ڈھال ہے جہنم کے مقابلے میں, جیسے تم لڑائی میں ڈھال استعمال کرتے ہو. اور تیسرا فرمایا کہ وہ صدقہ تو تطفی غضب الرب, صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث وہ صدقہ تو تطفی النار, کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور صدقہ انسان کے لیے ٹھنڈک کا باعث. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے بس صدقہ تو کل نور تحت ذل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق, کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا اور وہ سایہ اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا, اور یہ سایہ قائم رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. یہ تین ابواب خیر ہیں. معاذ اور علم دو, حل ادلوک علی رأس ھذا الامر بعمودہ وذروت سنامہ, تو یہ بتاؤں اس پورے دین کا سر کیا ہے اور پورے دین کا ستون کیا ہے اور پورے دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے. سر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. توحید اس دین کا سر ہے. اگر سر نہ ہو تو باقی ڈھانچہ سرکٹی لاش ہوتا ہے. اگر دین میں توحید نہ ہو تو نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, یہ سب کی سب سرکٹی لاش ہوں گی, جن کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی. اور اس دین کا ستون نماز ہے, اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اے معاذ, تجھے اور علم دوں, اللہ ادلک علی ملاک ذلک کلہ, تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو اب تک جو بیان ہوا اس سب کی مالک ہے, سب کا کنٹرول اس کے پاس, جو کچھ اب تک بتایا تمہیں اس سب کا وہ محور ہے اور اس سب کی وہ اساس ہے. مانا یہ سب سے اہم مسئلہ. جی یا رسول اللہ, وہ کیا ہے؟ آپ نے زبان باہر نکالی, فرمایا کف علیک ھذا, اسے بند رکھنا, زبان کو بند رکھنا, اسے مت چلانا, بند رکھنا اسے. معاذ بڑا متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی زبان بند کیوں رکھیں؟ یہ زبان بولنے کے لیے. اِنَّا لَنُؤَاخِذُ بِأَلْسِنَتِنَا, کیا زبانوں پر بھی پکڑ ہو سکتی؟ کیا یہ زبانیں بھی مواخذے کا باعث ہو سکتی؟ فرمایا کہ طاربت یمینوں کا, یا معاذ, اے معاذ, تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, لوگوں کو جہنم کی آگ میں اوندھا کر کے سب سے زیادہ کون سی چیز گراتی ہے؟ وہ لوگوں کی زبان. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے, اوندھے ہو کر گریں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے. ہمارا مضمون چل رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر بعض اہم وصیتیں ارشاد فرمائی تھیں. انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پھر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. خاص طور پر جن ساتھیوں نے دعا کی, گزارش کی, اللہ رب العزت سب کے مریضوں کو صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. آج کا اعلان ایک ادارے کے لیے ہے, اور یہ ایک دور دراز علاقے لیا میں واقع ہے, چوک اعظم. ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ قائم کیا, جامع بکر میں ہم سے پڑھتے رہے اور کچھ وقت سعودی عرب میں گزارا, اور اب الحمدللہ اپنا وہ علاقہ جہاں پر شرک و بدعت کے بڑے مراکز قائم ہیں, بڑا ایک کٹھن کام تھا, وہاں ادارے کی تاسیس رکھی. ادارہ بن چکا ہے, مسجد مدرسہ قائم ہو چکا ہے, اور طلبہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے کام مصارف سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کو چنتا ہے جو اس قسم کے ادارے بناتے ہیں, اور کچھ کا انتخاب کرتا ہے جو ان اداروں کو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ ڈیوٹی رکھی ہے, ساتھی بہت ہی مستحق ہیں. یہ ساتھی کچھ عرصہ کسی وجہ سے جیل میں بھی رہے اور وہ سب دینی معاملات تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرما دے. ساتھی باہر کھڑے ہوں گے, آپ ضرور تعاون کرتے جائیے, اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين, وصلى الله على النبي.